میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت میں اور 30 دنیا کی، 70 آخرت کی اور 30 سے وہ دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ذاتِ والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے حصول ثواب کی خاطر کچھ نیتیں کر لیتے ہیں اچھی اچھی، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی نیتیں، اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر عطار رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو میں اور میرے کچھ دوست وہاں موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ انتقال سے کچھ دیر قبل کمزوری کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، اور جب رکوع اور سجود کرتے تو ایک پاؤں موڑ لیتے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا، اے ابو قاسم، یہ کیا ہے؟ ابو قاسم جو ہے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ تو دوستوں نے کہا، اے ابو قاسم، یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں متورم کیوں ہیں، یعنی سوجے ہوئے کیوں ہیں آپ کے پاؤں؟ فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا اللہ اکبر، یہ تو نعمت ہے. حضرت سیدنا ابو محمد حریری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے ابو قاسم، اگر آپ لیٹ جائیں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا. پھر اللہ اکبر کہا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گئے. اور یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا. میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں، جی اے کاش گزرے صدا یا الہی، اے کاش گزرے صدا یا الہی. آمین. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیک اعمال کرنے میں کس قدر کوشاں ہوتے، کہ اپنی مبارک زندگی کے آخری وقت کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہ ہونے ہو نہ سکنے کے باوجود بھی نماز ادا فرما رہے ہیں اور کثرت عبادت کی وجہ سے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، اور اب بھی خواہش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں، جتنا ہو سکے ابھی نیکیاں کر لی جائیں. یہ واقعی انہی کا حصہ تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں آئینے کا کاروبار، یعنی بزنس کرتے تھے آئینے کا، مرر، شیشہ. بزنس کے دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا کہ جب اپنی دکان یعنی دفتر وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے 400 رکعت نماز نفل ادا فرماتے. اور طویل عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس نیک عمل کو جاری رکھا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان کے مکان کے ایک کمرے میں گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کی، اور وہاں رہ کر مجاہدات اور عبادات وغیرہ شروع کر دیے. اور یوں اپنی مبارک عمر کے 40 سال کا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا. اور 30 سال تک آپ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے، اور اسی وضو سے صبح کی نماز بھی ادا کرتے، یعنی فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرتے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، یعنی 20 سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں اپنے نیک بندوں کے لیے جو گھر یعنی جنت تیار فرمائی ہے، اس کی ترغیب دلاتے ہوئے حکم ارشاد فرماتا ہے، اور کیسا پیارا حکم ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ تعالی کے فرائض ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر یعنی نیک کام کر کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ گدا بھی مرتض ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی مرتض ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیک عمل کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو عاجز نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی بخشش اور مغفرت کروانے اور جنت کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ کہ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو، مگر افسوس کے صد کروڑ افسوس کہ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت عبادت کے شوق سے دور ہے اور گناہوں کی حریص ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج کا نوجوان قطار میں کھڑے ہو کر، لائن میں کھڑے ہو کر، مہنگی ٹکٹ خرید کر، ساری رات برباد کر کے گناہوں بھرے میوزیکل پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کے لیے اس کے پاس چند منٹ بھی نہیں۔ کئی کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ڈش، کیبل وغیرہ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، مگر مدنی چینل جو کہ 100% اسلامی چینل ہے، اسے دیکھنے میں یہ سستی کرتا ہے، اسے دیکھنے سے یہ کتراتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں. روزانہ اخبار اور فضول ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے تو وقت ہے, مگر کئی کئی مہینے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کرنے کے لیے بھی فرصت نہیں. اور برے دوستوں کی صحبت میں بلا ناغا پابندی کے ساتھ گھنٹوں اپنا وقت برباد کر لیتے ہیں, کمپیوٹر میں اپنا وقت برباد کر لیتے ہیں, موبائل فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ پر کئی کئی گھنٹے ضائع کر سکتے ہیں, مگر اپنے حقیقی مالک, اپنے حقیقی خالق عز و جل کی یاد کے لیے مسجد میں وقت گزارنے کے لیے, عاشقان رسول کی صحبت میں اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہماری اکثریت کا یہ حال ہے. یاد رکھیے, اگر یوں ہی گناہوں اور غفلت میں زندگی گزر گئی تو ہماری زندگی کا مقصد حاصل کرنے سے محرومی رہے گی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے لوگو, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کر کے ہمیں ہلانے کی کوشش کی ہے کہ کاش ہم ہل جائیں اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کی یاد میں مصروف ہو جائیں اور عاشقان رسول کی صحبت سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے کہ غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آ پہنچے, موت آ پہنچے, ہم مر جائیں, ہم اپنے رشتے داروں کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں, ہمیں چاہیے کہ بقیہ زندگی غنیمت جانتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی حرص پیدا کریں. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عبادتوں میں دل لگے اور خوب نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے اور ان سارے معاملات میں مدد حاصل ہو, تو ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی سیرت پر نظر رکھنی پڑے گی. کہ جب ان کی سیرت پر نظر رہے گی نا تو انشاءاللہ عز و جل خوب نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے اور عبادتوں میں دل لگانے میں مدد ملے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا, آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں نے. پھر پوچھا, آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں نے. دریافت فرمایا, آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر ارشاد فرمایا, آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو یہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, میں نے. تو بحر و بر کے بادشاہ، عالم کے شہنشاہ، امت کے خیرخواہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی دن میں روزہ رکھا، جنازے میں شرکت کی، مسکین کو کھانا کھلایا اور مریض کی عیادت کی۔ تو غیب کی خبریں دینے والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا، جنازے میں شرکت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نیزے سے زخمی کیا گیا تو ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ہم نے کہا یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے۔ چنانچہ ہم نے عرض کی، یا امیر المومنین نماز۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور فرمایا، اللہ کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے کتنی محبت تھی اور نیکیوں کی کتنی حرص تھی کہ شدید زخمی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یعنی اس وقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کچھ اور کہیں گے اٹھنے کے لیے تو نہیں اٹھیں گے، دوبارہ انہوں نے نماز کا جیسے ہی کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے فوری اٹھ گئے۔ یہ واقعی یہ ان کا حصہ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون اس آیت پر پڑے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اپنی خلافت کے آخری دنوں میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش میں مبتلا ہوئے تو بھی نفلی روزے رکھتے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون شہادت کے قطرے سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک کی اسی آیت پر پڑے جس کے بارے میں غیب داں آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ چنانچہ محدثین و مؤرخین فرماتے ہیں کہ جب مصری لوگ قتل کے ارادے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گھسے تو وہ اتنے پرخطر حالت میں بھی، یعنی اتنے ایسے خطرے والی حالت میں بھی قرآن شریف کھولے ہوئے یہی رکوع پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر تلوار کا وار کیا جس سے خون نکل کر اسی لفظ پر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے، خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ ان مصریوں میں سے سب برے حال پر مرے اور کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے اس قرآن پاک کی زیارت کی اور اس پر خون کا اثر بھی دیکھا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت قرآن سے کتنی محبت تھی، قرآن پاک سے کتنی محبت تھی، انہیں نیکیوں کی کتنی حرص تھی، نیک اعمال کی کتنی تمنا تھی کہ شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ احیاء العلوم میں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت تلاوت کی وجہ سے دو قرآن کریم کی ظاہری حالت شریف نازک ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی اتنی تلاوت فرماتے کہ دو نسخے، یعنی اب یہ اتنے، یعنی ان کو یعنی استعمال کیا گیا، اتنے یعنی ان کے ورق وغیرہ پلٹے گئے جو بھی اس وقت صورت حال تھی کہ اب جو ہے وہ ان کی حالت جو وہ نازک ہو گئی۔ مگر ایک ہم ہے، ہمارے گھروں میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک تشریف فرما تو ہوتا ہے مگر افسوس کہ ایک لمبے عرصے تک تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ مٹی کی ایک تہ اس پر جم جاتی ہے۔ کاش کہ ہمارا بھی صبح و شام کا وظیفہ تلاوت قرآن کریم ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے بڑے اسلام بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کی تلاوت کی برکت سے کم وقت میں بہت زیادہ ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین شریف، اس کی تلاوت میں تقریباً 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں مگر اس کا ثواب کتنا ہے کہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے 20 حج کا ثواب ملتا ہے اور جو خوش نصیب اسے اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ سورہ ملک جو کہ صرف 30 آیات پر مشتمل سورت ہے، اس کو پڑھنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں مگر اس کا ثواب کیسا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ جو شخص صبح کے وقت تین بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام اگر یہی پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری تین آیات اگر شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے. اور ایک روایت میں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت آیت الکرسی ہے. سورہ نصر چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ کافرون یہ بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے اور کثرت تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ جو نیکیاں کرنے کا ذہن دیتا ہے اور نیکیوں کی حرص بڑھانے کے لیے بزرگان دین کے واقعات یہاں سننے کو ملتے ہیں، قرآن حدیث سننے کو ملتا ہے تاکہ ہمیں نیکیوں کی حرص بڑھے، اسی طرح یہی مدنی ماحول گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن دیتا ہے اور گناہوں سے بچانے کا بھی ذہن دیتا ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ جس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر سیکھا گیا تو دنیاوی علم سیکھا گیا، اگر سیکھا گیا تو دنیاوی چیزیں سیکھی گئیں، اگر کچھ حاصل کیا گیا تو دنیا کے لیے حاصل کیا گیا، مگر ہم نے نہیں سیکھا تو علم دین نہیں سیکھا، ہم نے نہیں سیکھا تو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھا. دوبارہ الحمدللہ عزوجل اس دور میں ایسے حالات میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ بڑے حضرات، بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ وہ آئیں اور قرآن پاک کی تعلیم مفت حاصل کریں، اور اسے مدرسۃ المدینہ بالغان کہا جاتا ہے. اس کا دورانیہ بھی بہت کم ہے، اسے وقت بھی بہت کم لگتا ہے کہ روزانہ 40 منٹ 41 منٹ کیسے میں بس وہ اتنا جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ قرآن پاک جو ہے نا یہ عربی لینگویج میں نازل ہوا ہے، یعنی عربی زبان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم کچھ یوں ارشاد فرمایا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا القرآن بلحون العرب، یعنی قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو، قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو. مگر بدقسمتی کہ مخارج کی درستی کے ساتھ عربی لب و لہجے میں اب قرآن کریم پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں. کہ ہا اور ہا، زال، زا، و، بود، اسا، سین، سواد، عین اور حمزہ میں فرق کر کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں. یعنی جتنے حروف عرض کے نا، ان میں فرق ہونا ضروری ہے. اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے، مستحب نہیں، سنت نہیں، فرض ہے، لازم ہے. اور لحن جلی یعنی حرف کو حرف سے بدلنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو جائیں، مطلب اگر فاسد ہو جائے، میننگ سے اگر فاسد ہو جائیں، یعنی میننگ غلط ہو جائیں، تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام بھائی جو درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، خیرک من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی. تو میٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھیں گے. اور جو اسلام میں پڑھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیم عام کریں تاکہ خود بھی فیض حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فیض یاب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیم، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت خوب سے خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ سنتیں سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. تو آئیے آج ہم جو ہے وہ سلام کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. تو السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول یہ سنتے ہیں. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کارے ثواب ہے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با صفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ کریں گے شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ من چلے تو معاذ اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام، معاذ اللہ. میرے آقا اعلی حضرت فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ کم از کم السلام علیکم اور اس سے بہتر ورحمت اللہ ملانا، اور سب سے بہتر وبرکاتہ شامل کرنا، اور اس پر زیادت نہیں، یعنی اس سے زیادہ نہیں، بس آخری جو ہے وہ وبرکاتہ. پھر یہ کہ سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے، اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے. جیسے کسی نے السلام علیکم کہا تو سننے والا، جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اگر سلام کرنے والے نے وبرکاتہ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں، اس سے آگے نہیں. واللہ اعلم. اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. سلام اور جواب سلام کا درست تلفظ یاد فرما لیجئے، جیسے ابھی میں کہتا ہوں آپ سن لیجئے اور دہرائیے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اچھا اب جو ہے وہ میں جواب کہتا ہوں، جواب پھر آپ دہرائیے گا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.